الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے سلسلے کو باقاعدہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. کلام پاک کی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو سننے کی سعادت پا رہے تھے. بڑی پیاری آیتیں ہیں یہ, بڑے پیارے ان میں مضامین ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور اس ان دو آیتوں میں جو مضامین ہیں کچھ اس پہ بھی عفو درگزر کے معاملات کا بیان ہے. اللہ پاک کے عفو کو مانگا گیا ہے, کچھ وضاحت فرمائیں گے؟
جی ہمارے موضوع سے یہ متعلق بھی ہے, اور اولاً تو خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کریمی کو اس الفاظ میں بھی بیان فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی ہر جان کے اوپر اتنی ہی احکام کو رکھتا ہے کہ جتنی وہ وسعت رکھتا ہے. اس کو جو مکلف کیا گیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جتنی وہ طاقت رکھتا ہے, اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر یہ نہیں رکھا جاتا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جو نازل فرمایا جی تو اس میں ہمیں بہت سارے انداز کے اندر سکھایا گیا ہے. ایک تو واضح الفاظ میں سکھایا گیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں دوسرے طریقوں سے بھی سکھائی گئی ہیں. تو یہ دعا کرنے کا انداز ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے پر جو ہے وہ ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد واعف عنا, اے اللہ ہم سے ہمیں معاف فرما, وغفر لنا ہماری مغفرت فرما, ورحمنا ہمارے پر رحم فرما, انت مولانا یعنی تو ہمارے پر رحم فرما رہا ہے, تو ہماری مغفرت فرما رہا ہے تو اس لیے کہ تو ہمارا مالک ہے, تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا مددگار ہے, تو ہی ہماری مغفرت فرما سکتا ہے, تو ہی ہم پر رحم فرما سکتا ہے. تو فانصرنا, تو ہماری مدد فرما, علی القوم الکافرین کافر قوم کے اوپر. تو یہ مکمل جو آخری حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو درگزر کو بیان کرنے کے لیے ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو درگزر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کو مانگنا ہے،
اور کیسے مانگنا ہے،
کس انداز میں مانگنا ہے، اس سے رحم کو طلب کرنا ہے.
اچھا، یہ جو آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کی کچھ فضیلتیں بھی وارد ہوئی ہیں؟
جی، عرش کے خزانوں میں سے یہ آیتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی کو بھی یہ آیتیں نہیں دی گئی ہیں.
سبحان اللہ، سبحان. رات میں اسے پڑھنا بھی چاہیے.
بالکل،
رات کے وقت میں یا سوتے وقت اس کو پڑھنے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے درگزر، آج ہمارا موضوع ہے. ہم اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ قبلہ مفتی حسان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. قبلہ راشد مدنی بھائی، منعم مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، اور ہمارے آصف بھائی سے چند اشعار سنتے ہیں.
صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں نے موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں نے موت دے دے، سلم. تقدیر میں خدایا عطا کے مدینہ، تقدیر میں خدایا عطا کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، سرکار کا مدینہ. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، من پوجا آقا تو پوجا، من پوجا تو پوجا، من پوجا آقا آقا تو پوجا، من پوجا تو پوجا، من پوجا. یہ بھی نہیں جمل کو جا
جا
مل کو جا آقا تو کو جا مل کو جا تو کو جا
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہم کہاں پر اگر آج کے موضوع کے اعتبار سے بھی کلام کریں، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں درگزر کے اعتبار سے، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، بڑے بڑوں سے درگزر، اپنی بیٹی کے ساتھ اسے تکلیف پہنچانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اپنے چچا کو شہید کرنے والے کو معاف فرما دیا، کس کس کو معاف نہیں کیا، اور ہمارا کیا حال ہے کہ کوئی گھور کے بھی دیکھ لے تو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، اس معاملے میں کیا نسبت بنتی ہے ہماری؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو ایسی بات ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر نسبت بنتی نہیں ہے، اور درگزر تو اخلاق کی ایک اعلیٰ صفت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
سبحان اللہ،
کہ آپ تو ویسے ہی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں،
بے شک،
تو آگے گفتگو آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کے حوالے سے، مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی درگزر فرمانے والا یہ نہیں ہے.
اچھا،
اس میں فقط ابھی فی الوقت میں ایک بات عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شک صدر ہوا وہ چار مرتبہ ہوا، اور ہر مرتبہ شک صدر کرنے کی ایک تو حکمتیں الگ الگ تھیں کہ کیوں ہوا،
یہ کیا ہوتا ہے شک صدر؟
شک صدر یعنی سینہ جو چاک کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا،
اچھا،
سینہ مبارکہ جو چاک کیا گیا، جیسے کہ آپ جب معراج پہ تشریف لے جانے لگے یا پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اس کے بعد کے معاملات پیش آئے، تو چار یا بچپن میں پیش آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کیا کہ چار مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا، اور ہر مرتبہ اس معاملے کی حکمت الگ الگ تھی، اور ہر دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کے اندر مختلف چیزیں ڈالی گئیں، کبھی جو ہے وہ ایسی چیزیں ڈالی گئیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو وہ جو آپ نے زیارات کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں اس کے جو مشاہدے کرنے ہیں، اس کا آپ کا سینہ مبارکہ متحمل ہو سکے. ایک مرتبہ جب سینہ مبارکہ چاک کیا گیا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ میں صرف اور صرف رحمت کو بھرا گیا، شفقت اور مہربانی کو بھرا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا شفقت و مہربانی بنایا گیا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
نبوت کا معنی ہی علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نبوت کی اصل ہی مہربانی ہوتی ہے، شفقت اور مہربانی ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ نبی جب آتا ہے تو وہ اپنی امت کے اوپر رحم کھاتا ہے، ان کے جو حالات دیکھتا ہے کہ وہ شرک و کفر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، برائیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کی جو شفقت اور مہربانی والی صفت ہوتی ہے وہی اس کو اس بات کے اوپر یعنی ان کی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ اس کے اندر معاون ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کے اندر یہ صفت رکھتا ہے کہ وہ مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں، شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی چیز عفو و درگزر کا سبب بنتی ہے.
سبحان اللہ،
عفو و درگزر اسی سے آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ مہربانی، سب سے بڑھ کر یہ رحمت عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھی، اس لیے مخلوق میں سب سے بڑھ کر بندوں سے جو درگزر فرماتے تھے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے.
سبحان اللہ، یہ تو وہ بات ہو گئی جو آپ کو نیچرلی دی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے مظاہرے بھی کئی مقامات پر ہو رہے ہیں،
بہت ہوئے،
جیسے کہ ایک عام بندہ وہاں پر برداشت نہیں کر سکتا اس جگہ پر، جیسے کہ کوئی مطلب اپنے اتنے قریبی عزیز کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا، اور پھر ایسی بے دردی کے ساتھ، جیسے کہ سید الشہداء کا واقعہ ملتا ہے، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو جس نے خنجر وغیرہ یا نیزہ مارا تھا اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، قبول اسلام کے بعد معاف فرما دیا. اس طرح کے واقعات جو بظاہر عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے مقامات پر بھی درگزر فرمایا.
بالکل، یعنی یہ تو آپ کی زندگی اس سے بھری ہوئی ہے. قاضی اعظمال کی رحمت اللہ تعالی نے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ جو آپ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں پورا ایک چیپٹر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو درگزر کا باندھا ہے اور اس میں بیان کر کے یہی ارشاد فرمایا کہ اس باب کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری روایت اور احادیث طیبہ موجود ہیں، اس میں سے کچھ باتوں کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو عفو درگزر کی بات ہے نا، تو اس پر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عرب کے معاشرے کے اوپر بندہ غور کرے، یعنی ان کی جو اس وقت کی طبیعت اور فطرت تھی اس کے اندر ایک قدرتی سختی موجود تھی، کیونکہ ایک تو ویسے ہی سخت طبیعت تھے، پھر صحرا کے اندر رہتے تھے، ریگستانوں کے اندر رہتے تھے، جو وہاں کی آب و ہوا اور حالات تھے انہوں نے ویسے ہی ان کی طبیعتوں کو سخت کیا ہوا تھا۔ ایک عربی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے آتے ہیں بارگاہ رسالت میں، انداز کیا ہے، آ کے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر کہ آپ مال دیجیے۔
اچھا
ان کا تھوڑی مال تھا، دیجیے، اور یہ مال جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں وہ آپ کا اور آپ کے والد کا نہیں ہے، وہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے دیجیے۔
اچھا
اس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ رہے ہیں۔ ایک آتے ہیں تو وہ چادر اس زور سے کھینچتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کھردری چادر ہے کہ جس سے نشان پڑ جاتے ہیں، اور اس کو کھینچ کے پھر جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں مال۔
اچھا
بھائی مال مانگنا ہے، صحیح طریقے سے آ کے مانگ لیں، ان کے حالات دیکھیں، آ کے اس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مال مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حاضر خدمت ہوتے ہیں امام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعض کے مطابق کوئی اور صحابی، یہ آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں میں آپ سے سوال کروں گا اور سخت انداز میں سوال کروں گا، پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ میں آؤں گا، سوال جو کروں گا وہ سخت انداز میں کروں گا۔ تو ان کی طبیعت کے اندر، ان کے جو معاملات تھے اس کے اندر ویسے ہی ایک سختی پائی جاتی تھی۔ اس حالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درگزر فرمانا یہ کمال کی چیز،
سبحان اللہ۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر ہوئی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں سخت دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا کر دی،
سبحان اللہ،
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہ کون سی نعمت ہے؟ مفسرین نے یہاں پر اسلام کو ذکر کیا، لیکن یہ اسلام لے کر کون آیا؟ اسلام کی تعلیمات کس نے دی؟ کس نے کس انداز میں پیش کی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
یہ اس آیت میں نعمت سے مراد سرکار کی ذات،
اگر آپ لے کر جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی
کے ذریعے تم بھائی بھائی بن گئے جبکہ تم دشمن تھے،
دشمن تھے۔ تو تعلیم اسلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اس خوبصورت انداز میں کی کہ وہ جو آپس میں سخت دشمن تھے، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی نے الفت پیدا کی، فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام کی تعلیمات کی جو خوبی ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، بہترین ہیں، زبردست ہیں، لیکن اس کو پیش کرنے کا بھی تو ایک انداز ہوتا ہے نا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش بہترین انداز میں کی کہ تمام کے تمام صحابہ کرام علی مردوان ان کے جو پہلے والے حالات تھے اور بعد والے حالات دیکھے تو بالکل آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ میں ایک مثال دے کر اکثر سمجھاتا ہوں حضور علیہ السلام کی ذہانت کے حوالے سے، اور یہی آپ علیہ السلام کی جو شفقت و مہربانی اس پر بھی آتی ہے۔ ہمارے پاس درجہ ہو، کلاس ہو چھوٹی سی جس میں چند بچے ہوں اور چند ہی کی شرارتی ہوں، یا ایک پورا درجہ میں مل جائے، پوری کلاس میں مل جائے، ساری کی ساری شرارتی ہو، 20-25 بچے ہوں، لگ پتا جاتا ہے ہمیں کہ ان کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں، کہ ان کو صحیح طریقے سے بتانا ہے ہمیں، کہ ان کو ہم نے صحیح کر دینا ہے۔ اب ان کو سارے کے سارے، یعنی 20-25 جو طلبہ ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ان میں شرارتی موجود ہے، سارے کے سارے شرارتیوں کو اگر کوئی جو استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ بہترین انداز میں ٹرین کر کے صحیح کر دیتا ہے، آپ استاد کو کیا کہیں گے؟
ویری گڈ ٹرینڈ استاد،
کتنا زبردست وہ استاد ہوگا کہ جو اس طرح کر دے بلا تمثیل،
بہت آگے جائے۔
صحابہ کرام علی مردوان کی میں بات اس انداز میں نہیں کروں گا،
صرف سمجھانے کے لیے،
سمجھانے کے لیے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 20-25 طلبہ وہ کہ جو ہمارے تابع ہیں، ہماری بات مانتے ہیں، ہمارے تابع رہ کر
ذہن لے کر آئے کہ اس کی بات ماننا
ہے، لیکن ان کو بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھا پاتے. ان میں سے دو تین کو ٹھیک کر لینا تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ہی عرصے کے اندر ایسی طبیعت اور فطرت کے اس وقت کے جو افراد تھے, جو آپ خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے معاملات پیش آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حال کیا کر دیا, کیسے صحابہ اکرام علی مردوان آیا کرتے تھے, ایسے ایسے معاملات موجود ہیں. نام میرے ذہن سے نکل گیا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بڑا خوبصورت, میں نے اپنا انداز بھی بڑا خوبصورت بنایا تھا شفا شریف کے درس کے اندر, بہت مزہ آیا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے. طواف کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہ آئے اس ارادے سے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کروں گا. تو پیچھے پیچھے طواف کرتے ہوئے جا رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے مڑ کے دیکھا ان کو, پوچھا ہاں کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی طواف کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اپنے پاس, ان کے سینے پر ہاتھ رکھا, تو کہتے ہیں کہ کائنات میں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ ان سے بڑھ کر ناپسندیدہ ہو, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہٹنا تھا اور کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر محبوب میرے نزدیک.
آئے 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 آئے, کیا بات ہے!
اور یہ ایک واقعہ نہیں, اس طرح کی کئی واقعات جو ہیں موجود ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی خوبیاں, یعنی میں ایک خوبی کی بات نہیں کروں گا کہ صرف عفو درگزر ہو. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت گفتگو کا انداز, آپ کا تعلیم کا انداز, عفو درگزر, آپ کی سخاوت, آپ کی مہربانی, سب اپنی جگہ. اس میں ایک چیز ہی عفو درگزر والی کہ آپ اب دیکھیں اس پر قدرت حاصل تھی. یہ فتح مکہ کا موقع ہے, جب طواف کر رہے ہیں اتنے سارے صحابہ اکرام علی رضوان موجود ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا تھا ان کو کہ یہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے, چاہتے تو اپنے غلاموں کو اشارہ کرتے ٹکڑے کر دیے جاتے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہربانی فرمائی اور وہ ایسے دیوانے ہوئے کہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ ہے ہی نہیں میرے نزدیک.
ہجرت والا واقعہ بھی ہے نا, وہ راستے میں جو 70 سواروں کو لے کر آئے تھے
سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ,
اور وہ ان کا بھی یہی ارادہ تھا, لیکن وہ اللہ کریم نے کیسا دل بدلا, حضور کا چہرہ دیکھ کے وہ مسلمان ہو گئے.
بالکل
اس طرح کے اور بھی واقعات, جیسے وہ ایک اور بھی وہ جس میں وہ زمین میں وہ دھس گئے تھے
سراقہ بن مالک,
یہ بھی انہی کا ہے. وہ تلوار ہاتھ سے گر گئی, حضور نے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا,
وہ الگ ہے.
ہاں وہ دوسرا ہے نا, تو اس کو بھی آپ نے معافی کر دیا آخر میں, تجھے کون بچائے گا, اس نے کہا آپ ہی بچا سکتے ہیں. حارث
بن غورث نام تھا ان کا جی.
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو فطرت سلیمہ تھی, اس کی یہ چند مثالیں ہیں, ابھی تو پورا بیان ہم یہاں پہ کر نہیں سکتے, یہ سلسلہ جاری ہے ہمارا. وہ جو آیت ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم,
جی
اس میں بھی کچھ یہی بیان ہے.
بالکل یہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کچھ آپ ایسے مہربان ہوئے, ٹھیک ہے, یعنی یہ جو پروانہ وار آپ کے گرد گھومتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان, بالکل قریب قریب رہتے ہیں. حضرت عمر کے حالات پہ غور کریں, تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اس حوالے سے, بولتا بھی ہوں بیان بھی کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے جس وقت تک, اس وقت تک ان کا جلال جو تھا وہ بھی تھا اور اس کے بعد بھی آپ کا جلال تھا, یعنی آپ کے جلال کا حال یہ تھا کہ آپ جس گلی سے گزرے تو وہاں سے شیطان نہیں گزرا کرتا تھا. ہر ایک کو مشہور تھا جب آپ خلیفہ بنے تھے, تو اس وقت بھی لوگوں کو یہی ڈر تھا کہ یہ خلیفہ بنے تو بڑے سخت ہیں, اس طرح کے دیگر معاملات آپ کے بہت سارے تھے, ہر ایک کے ساتھ آپ کا جلال تھا اپنی جگہ پر. اور اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا جو معاملہ تھا کہ ننگی تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ نعوذ باللہ شہید کروں گا,
جی
یہ معاملہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کر لیا. اب اس کے بعد آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ غور کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضی برداشت نہیں کر پاتے تھے. ذرا سا پتہ چلتا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے ہیں, ناراض ہو گئے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے. اور جیسے منانے کے لیے کوئی محبوب کے آگے گرتا ہے نا اپنے, ویسے گر جاتے اور بار بار عرض کرتے کہ رضیت باللہ ربن وبی محمد نبین وبی الاسلام دینا, اس طرح عرض کرتے رہتے کرتے رہتے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں. اور اتنا جلال ہونے کے باوجود آپ حضور علیہ السلام کو ہسایا کرتے تھے. یعنی ایسا معاملہ پیش آتا نا, بعض اوقات ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا, تو کتابوں کے اندر واقعات موجود ہیں کہ حضرت عمر گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور پچھلی مکہ مکرمہ کی باتیں ذکر کی, مدینے کی باتیں ذکر کی, سارے معاملات بیان کیے, یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے.
سبحان اللہ.
تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی شفقت کیسی مہربانی ہوگی کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر جو جلال تھا وہ اب بھی موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جلال کو تبدیل کیسا کر دیا، کیسی ان کے اندر شفقت و مہربانی بھی پیدا کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیسی محبت کرنے لگ گئے. تو فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ آپ جو اللہ کی رحمت سے نرم ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں، آپ کے پانی کو نیچے نہیں آنے دیتے، آپ کے بال مبارک کو نیچے نہیں آنے دیتے. ولو کنتا بالفرض آپ فضلا غلیظ القلب، دل کی کوئی سختی ہوتی، زبان سے کوئی سخت کلمات کہتے، تو ولو کنت فضلا غلیظ القلب لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے. لیکن ایسا ہے ہی نہیں،
ٹھیک ہے،
یہ شرط پائی نہیں گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں ہی نہیں، تو لہٰذا یہ آپ کے ارد گرد سے ہٹتے نہیں ہیں، یہ تو ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ روزانہ چاہتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں رہیں، لیکن مجبوری تھی کہ کمانا بھی تھا، گھر بار چلانا تھا، تو باری مقرر کی بھی تھی انصاری کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، کہ ایک دن میں جاؤں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، میں سیکھوں گا، اور جو سارا سیکھ کر آؤں گا رات کو تمہیں بتاؤں گا، ایک دن تم جانا، دیکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیا چیزیں نازل ہوئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا ہے، اس کے بعد مجھے آ کے بتایا گا.
سبحان اللہ، یہ دنیا کے ہر اس کیریکٹر کے لیے بھی مفید ہے یہ بات، ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک، جو یہ چاہتا ہے کہ جو جیسے گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، وہ چاہتا ہے میری اولاد مجھ سے اٹیچ رہے، اگر استاد ہے وہ چاہتا ہے میرے طلبہ اسٹوڈینٹ مجھ سے اٹیچ رہیں، اگر ایک باس چاہتا ہے میرے ملازمین دل سے میرے قریب رہیں، تو اس کو بھی یہ صفت اپنانی چاہیے.
بالکل،
کہ وہ نہ ہو غلیظ قلب، غلیظ نہ رکھے، سخت دل نہ رہے، مہربانی کرتا رہے، سخاوت کرتا رہے، اور درگزر کا معاملہ کرے. سب کیا فرمائیں گے درگزر کی صفت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اور پھر ہم اور اوپر چلتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی درگزر کی بھی کچھ بات ہو جائے گی ساتھ.
جی، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سیرت ساری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ واحد ہدایت کی راہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتوار، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، یہ ساری چیزیں ہمیں عفو درگزر ہی کی تعلیم دیتی ہیں. بارہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو درگزر کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور بارہا عفو درگزر کا مظاہرہ بھی فرمایا، جس کا احادیث میں کثرت سے بیان ملتا ہے، اور احادیث کی کتب میں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل اور آپ کے اوصاف کو جمع کیا گیا، تو وہاں محدثین باقاعدہ ایک باب قائم کرتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عفو درگزر اور حلم کا بیان موجود ہوتا ہے. اچھا، مسلم شریف کی بڑی پیاری روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بندہ کسی کو اگر معاف کرتا ہے تو نفس و شیطان اس کو یہ بہکاوا دلاتے ہیں کہ اگر میں کسی کو معاف کر دوں گا، کسی کو چھوڑ دوں گا، تو میری عزت کم ہو جائے گی، کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ بدلہ لینے پر قادر تھا اور اس نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، شاید یہ اس سے ڈرتا ہے یا مصلحت کا شکار ہو گیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ کسی کا قصور معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت ہی میں اضافہ کرتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا کون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود، بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، وہ میرے نزدیک عزت والا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج بھی کچھ یوں ہی ہے کہ آپ معاف فرماتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم شریف کی بڑی پیاری روایت ہے، حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ محدثہ مفتیہ فقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت مزاج بیان فرماتی ہیں. فرماتی ہیں، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسہ، کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا، الا ان تنتحق حرمت اللہ فینتقم للہ بها، مگر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی حدود کو کسی نے کراس کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی حدود کی بے حرمتی کی، تو اللہ تعالیٰ کے حدود کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ لیا. محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں بڑا خوبصورت نمونہ قرار دیا، اور بڑا کلام کیا کہ کیسا مزاج ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لینا، لیکن جو شریعت کا مجرم ہو، قوم کا مجرم ہو، تو پھر شریعت نے جو حدود اور قصاص اور تعزیر اور سزا کے معاملات رکھے ہیں،
اس کو جاری کیا جائے گا.
وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے نا؟
جی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی محافظت کے لیے ہیں. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی شفا شریف میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا. اب اس کی شرح میں علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ذکر فرماتے کہ حدیث کتنی جامع ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے تعارف کے لیے. فرماتے ہیں الحاصل ان فی الحدیث دلالۃ علی کمال حلمہ و عدلہ و عفوہ و تحمل الاذى و ترک الانتقام لنفسہ مع مراعۃ اللہ فی حقہ. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی رعایت کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال عفو ہے, آپ مصیبت اور تکلیف دیے جانے پر صبر کرتے ہیں اور انتقام نہیں لیتے ہیں. تو اب اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لینا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کے لیے انتقام لینا, شریعت کی حدود کو شریعت کے احکامات کو نافذ فرمانا یہ آپ کا عدل ہے. فرماتے فہو الجامع بین فضلہ و عدلہ.
اللہ اللہ
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل اور آپ کے عدل کو جامع ہے.
سبحان اللہ.
اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمتہ اللہ تعالی نے جو غزوہ کا واقعہ لکھا کہ غالباً غزوہ احد کے موقع پر جب کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی تو اب صحابہ کرام پر یہ بات بہت سخت تھی. صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے, دعائے ضرر کیجئے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے ہدایت فرمائی.
سب
تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اہدی قومی, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے, فانہم لا یعلمون, یہ مجھے نہیں جانتے.
سبحان اللہ.
یعنی پھر قاضی ایاز مالکی رحمتہ اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو درگزر اور حلم کتنے کمال والا ہے کہ سامنے سے اذیت کا معاملہ ہے, اب اس اذیت پر اگر سکوت کیا جائے, خاموشی اختیار کی جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے. صرف خاموش ہونا ہی بڑی بات ہے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سکوت پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ ان کا عذر بھی بیان کیا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, یہ حقیقت سے ناواقف ہیں, اور ان پر شفقت کا یہ اظہار فرمایا کہ ان کے لیے دعائے ہدایت فرمائی. امام علیہ سنت فرماتے ہیں نا رنج آدا کا رضا چارہ ہی کیا ہے جب انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبہ. یہ دو
سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر حلم اور ہر در گزر کا جو معاملہ ہے مفتی صاحب, یہ بھی در حقیقت رب تعالیٰ ہی کا حلم ہے, رب تعالیٰ ہی کی درگزر, یعنی رب تعالیٰ ہی کی عطا سے ہے نا یہ درگزر. تو ہر درگزر کی جو صفت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ظاہر کرتی ہے.
حدیث پاکی کے تخلقو باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کے ساتھ متعلق ہو جاؤ, یعنی جو اللہ کی وہ صفات ہیں جن کو بندہ اختیار کر سکتا ہے وہ اختیار کرے, یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے تو معاف کرنا اختیار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم رزق دیتا ہے تو بندہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے تو وہ دے. تو یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے مظہر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً سب سے بڑھ کر جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے, اور اس کے رحم کی جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے. اس کا اندازہ ہم اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اپنے کلام کی ابتدا, یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے ساتھ فرمائی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم, وہ رب, وہ اللہ کے جو عالمین کا رب ہے, جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے. دو اپنی صفتیں ذکر
میں بھی یہ دونوں صفتیں آ جاتی ہیں نا, بسم اللہ
الرحمن الرحیم پڑھا جائے. اب علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کی جو عفو درگزر, اس کا رحمت, اصل میں جو عفو درگزر ہے اس کے لیے رحمت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, عفو درگزر ہوگا اس وقت جب کہ رحمت ہوگی. ٹھیک ہے,
یعنی درگزر
معاف کر دینا, درگزر فرض
عبادات کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا, رحمت ہو ضروری ہے ہر وقت.
یعنی بندہ جب کر رہا ہے یہ تو اس کے لیے ہوگا کہ جس کی کوئی غرض ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو
عام کام بات
کرو, ہاں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام غرض سے
بے شک, بے شک.
تو عفو درگزر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے وہ بھی بے شمار ہے, اس کی رحمت بھی بے شمار ہے. تو یہ ارشاد فرمایا علماء نے کہ اپنے کلام کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے ساتھ بیان کی ہے, ابتدا فرمائی ہے اپنے کلام کی. یوں فرماتے ہیں کہ یہ جب فرمایا نا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے, اب یہ ایک ایسا لقب ہے کہ جس کو بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ہیبت اس کے دل کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے, اب بندہ کیا التجا کرے, وہ ڈرتا ہے تو اس کو بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی عالمین کا رب ہے لیکن وہ رحمان اور رحیم ہے. واہ
واہ. کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ڈسکشن کنٹینیو رہے.
میرا نام محمد احتشام اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا سوال ہے، کسی سے اگر کوئی قرض دیا ہو اور وہ رقم بھی کافی طویل ہو، یعنی کافی بڑی رقم ہو، ایسی صورت میں کس طرح درگزر کیا جائے، نہ کہ وہ دیتا ہو واپس رقم؟ حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرا.
جی حضور، اتنی کوئی بڑی رقم ہو یا چھوٹی رقم ہو، نہیں دیتا تو درگزر تو نہیں ہوتا ہے.
اصل میں دیکھیں، درگزر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل یعنی دنیا سے بھولے ہو جائیں اور جو چاہے آپ کے ساتھ جو کچھ کر جائیں، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت ذہین تھے، بہت سمجھدار تھے. آپ جس سے نقصان دیکھتے تھے نا، تو اس سے نفرت کرتے ہوئے نہیں، اس سے بچا کرتے تھے، اس کے شر سے بچا کرتے تھے. تو ایسا درگزر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سامنے والا نقصان پہنچاتے رہے اور اس سے نقصان لیتے رہے. مومن کے بارے میں فرمائے کہ ایک سوراخ سے وہ دو مرتبہ تو ڈسا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ قرض اگر کسی نے دبا لیا تو آپ اس کا مطالبہ ہی نہ کریں. قرض کا مطالبہ بالکل کیا جا سکتا ہے،
قانونی راہیں ہیں،
بالکل بہت ساری چیزیں. اب ایک بندہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دھوکہ دہی کرتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے باقاعدہ اصول و ضوابط رکھے ہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ لوگوں سے دھوکہ دہی کرتا ہے، تاکہ جو ہے وہ دوسروں کو دھوکہ نہ دے. آپ کہے کہ میں درگزر کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہوں، آپ کو دھوکہ دے دیا تو آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا، بھلے دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا پھر. نہیں، ایسا تھوڑی ہوگا، آپ کو بتانا پڑے گا. تو درگزر کا مطلب یہ نہیں ہے. ہاں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب یہ میری رقم لے کے اس نے لے لی ہے، تو اب یہ دینے پر قادر ہے، دے سکتا ہے، تو آپ اس سے مطالبہ کریں، آپ اس سے مانگیں. دے نہیں سکتا تو بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ مہلت دینا ضروری ہوتا ہے، مہلت دینا واجب ہوتا ہے کہ اس میں آپ اس کو مہلت دیں گے. معاف کر دینا وہاں پر پھر افضل ہوگا. تو ایسا موقع ہو کہ آپ سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ دینے پر قدرت ہی نہیں رکھ رہا، تو ایسا موقع آ جاتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ حاصل ہوگا. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، کہ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ قرض دیا کرتا تھا اور اپنے غلاموں سے کہا کرتا تھا کہ جس قرض لینے کے لیے بھیجتا، کہ اگر دینے والا دے سکتا ہے تو مہلت مانگتا ہے تو مہلت دے دو، اور نہیں دے سکتا تو معاف کر دینا اس کو. یہ مفہوم و خلاصہ ہے حدیث مبارکہ کا. جب اس کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس سے عمل پوچھے گئے، تو کوئی عمل موجود نہیں تھا، بس یہی عمل تھا کہ قرضہ دیا کرتا تھا اور جو دینے پر قادر نہیں ہوتا تھا اس کو معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اس عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما. یہ حاصل کلام ہے حدیث مبارکہ کا. تو ایسے موقع پر درگزر کرنا کہ وہ دینے پر قدرت ہی نہیں رکھ رہا، آپ اس کو معاف کر دیں. مطالبہ یہ عفو و درگزر کے جو ہے خلاف نہیں ہے، آپ مطالبہ اس سے کر سکتے ہیں.
اگلی کال دیجیے.
مجھے آپ سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیا سکتے ہیں. مجھے دو مدینے کی اجازت نبی رحمت شفیع امت. شکریہ.
اللہ تبارک و تعالی بھی درگزر فرماتا ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. منیم بھائی، کچھ توبہ کے حوالے سے بیان فرمائیں. ظاہر ہے توبہ بھی درگزر کا ایک معاملہ ہے کہ رب تبارک و تعالی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کیا ہی نہیں گناہ. تو یہ کیا شان ہے رب تعالیٰ کی، توبہ کی کیا ترغیب ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی، قرآن و احادیث کے اندر توبہ کی اہمیت اور توبہ کے فضائل کو بڑے یعنی عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے قبلت امہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے.
اللہ اللہ.
جس وقت وہ اس وقت گناہوں سے بالکل پاک تھا، اسی طرح گناہ سے توبہ کرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح ہو جاتا ہے. جب شیطان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود و رجیم ہوا تھا، تو شیطان نے کہا تھا کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں جب تک دنیا میں رہوں گا تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان سے گناہ کرواتا رہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو ساری زندگی میرے بندوں سے گناہ کرواتا رہے، میرے بندے مجھ سے جب توبہ کر لیں گے، استغفار کریں گے، میں ان کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ بھی کرنی چاہیے. اور آقا علیہ السلام نے اس کے بے مثال جو ہے فضائل بیان فرمائے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم توبہ کثرت سے کیا کرو، کہ میں بھی دن میں 70 مرتبہ رب سے استغفار کرتا ہوں. اور اسی طرح اس کے مزید بھی اور کافی سارے فضائل بیان کیے گئے. لیکن ہمارے ہاں اگر ہم معاشرتی زندگی کے اندر دیکھیں، تو ہم توبہ کیوں نہیں کرتے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے ہاں عموماً یہ ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بخش دے گا، ہمیں اس کی رحمت پر بڑا بھروسہ ہے، اس طرح کے جوابات دیے جاتے ہیں سامنے سے، یعنی سامنے والے کے دعوے کو رد کیا جاتا ہے کہ ہم توبہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ہمیں اپنے کرم سے اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحیم و کریم ہونا اس کے اندر کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے، اس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رحیم و کریم ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی غور کی جائے کہ جہاں پر رحیم و کریم ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہیں پر قہار و جبار ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض مسلمان جہنم میں جائیں گے، تو اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو مسلمان جہنم میں جائیں گے وہ آپ نہیں ہوں گے اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھما چھم برسے گی؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اس بارے میں بندہ غور فکر کرے، ذرا سوچے کہ میں اتنے گناہ کر رہا ہوں، کیا میرے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں ہی جنت کے اندر جاؤں گا، مجھے جہنم کے اندر نہیں بھیجا جائے گا؟ حالانکہ بعض مسلمانوں کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اکابرین جو گزرے ہیں ان کے عمل پر بھی غور کیا جائے کہ وہ کس طرح جو ہے امید کس طرح رکھا کرتے تھے اور خوف ان کے اندر کس طرح ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آواز دی جائے کہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں سوائے ایک آدمی کے، سوائے ایک آدمی کے، تو فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ جہنم میں نہ جانے والا وہ ایک میں ہوں گا، اور اگر یہ آواز دی جائے کہ سارے جنت میں چلے جائیں سوائے ایک آدمی کے، تو فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ جنت سے محروم ہونے والا وہ میں نہ ہو جاؤں۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ اب کیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہنے والے ساری زندگی
اس درجے پر ہیں، وہ ہے نا الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیان کیفیت کا نام ہے، تو یہ دونوں پہ فائز ہے، امید بھی ہے خوف بھی ہے،
خوف بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بیٹے سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا خوف اس درجے کا ہونا چاہیے کہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ تمہیں یہ گمان ہونے لگے کہ اگر تم اہل زمین کی ساری نیکیاں لے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو وہ تمہاری نیکیوں کو قبول نہ فرمائے، اور امید تمہاری اس درجے کی ہونی چاہیے کہ تمہیں یہ گمان ہونے لگے کہ اگر تم اہل زمین کی ساری برائیاں بھی لے کر کے وہاں پر پہنچ جاؤ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ تو ہمیں خوف اور امید کے بیچ میں رہنا چاہیے، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں کہ ان سے یہ کام تم نے نہیں کرنا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کیا ہے، تو بندے کو اس چیز کا خوف بھی ہو کہ اگر میں یہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا۔ اس طرح اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں کہ بعض یہ گناہ ہوتے ہیں، یہ بندہ امید پہ قائم رہتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی میں بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی تو بڑا عرصہ پڑا ہے، نوکری سے جب فارغ ہو جاؤں گا پھر میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس طرح کی باتیں کہنے کو سننے کو ملتی ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ موت نہ وقت کی محتاج ہے، موت نہ عمر کی محتاج ہے، نہ یہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ یہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آنے والی جو سانس ہے وہ بھی میں لے سکوں گا یا نہیں لے سکوں گا، آنے والا منٹ، آنے والا سیکنڈ بھی میری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، بندے کو تو اس چیز کا بھی پتا نہیں ہے۔ تو بسا اوقات بندہ امید پر قائم ہو جاتا ہے، تو امید اس طرح کی نہیں رکھنی چاہیے، لمبی امیدوں کے بڑے نقصانات ہیں۔ ایک شخص آیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر اور آ کر کہنے لگا حضور کے قاتل کی توبہ قبول ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں قبول ہے۔ وہ شخص چلا گیا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ قاتل کی توبہ قبول ہے؟ آپ نے فرمایا قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، بعد میں پوچھ لیا کہ حضور آپ نے پہلے شخص کو بھی یہ جواب عطا فرمایا کہ قبول ہے، دوسرے شخص کا بھی یہی سوال تھا، اس کو آپ نے فرمایا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلا شخص یہ گناہ کر کے آیا تھا، پہلا شخص یہ گناہ کر کے آیا تھا وہ نادم تھا، اب یہ مسائل الگ ہیں کہ جو اس کے حقوق علی بات کے معاملات ہیں وہ اس سے قطع نظر، کہ اب وہ بندہ پہلا جو آیا تھا وہ گناہ کر کے آیا تھا اور وہ شرمندہ تھا، اس کو احساس تھا، ندامت تھی، اور اب وہ پوچھنے آیا تھا کیا میری توبہ قبول ہے، تو میں نے کہا کہ تیری توبہ قبول ہے۔ جو دوسرا شخص تھا اس کا یہ ذہن تھا کہ ابھی اس نے گناہ کیا نہیں تھا، اس نے سوچا پہلے مسئلہ پوچھ لیتا ہوں، اگر توبہ قبول ہوئی پھر گناہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ تو بعض وہ لوگ بھی یہاں پر غور کریں جو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی گناہ کر لیتا ہوں بعد کے اندر توبہ کر لوں گا، تو ایسے انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی جو ہے مد نظر رکھی جائے کہ بندہ یہ سوچ کر گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، اس طرح کا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔
گناہ کر کے اس امید پر ہی کہ گناہ کر کے توبہ کر لوں گا، پھر توبہ کی تو توبہ تو قبول ہو جائے گی۔
پہلی بات تو یہ کہ اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اس کو تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کفر لکھا ہے۔ یہ کفر ہے کہ گناہ کو ہلکا جاننا ہے، گناہ کا مطلب اللہ کی نافرمانی،
جی
تو آپ اس کو ہلکا جان دیں کہ اللہ کی نافرمانی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ اس کو کفر لکھا ہے۔ اور اصل میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقصود تھا وہ بالکل واضح تھا، یہ تھا توبیخ کے لیے، تنبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ تم جو کرنے جا رہے ہو، وہ جان گئے تھے کہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھتے تھے کہ یہ بندہ ارادہ کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا قتل کر دوں گا اور توبہ کر لوں گا, تو آپ نے توبیخ و تنبیہ کے لیے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد اس کو توبہ کا موقع ہی نہ ملے. ٹھیک ہے, ایسا دل کے اندر سختی آ جائے کہ اب وہ توبہ کرے ہی نہ. تو مقصد یہ ہے کہ ایسوں کو بعض اوقات توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. ورنہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کر لیا اس نیت کے ساتھ, بعد میں وہ واقعی سچے دل سے نادم ہوتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ تو ہر حال میں قبول فرماتا ہے.
توبہ کیسے کی جاتی ہے, توبہ کی کیا ضروریات ہیں؟
اصل میں سب سے پہلی چیز جو توبہ میں ضروری ہے وہ تو ہے ندامت.
اچھا,
حدیث پاک میں ان ندم توبہ فرمایا کہ ندامت ہی جو ہے وہ توبہ ہے. اگر ندامت ہے, شرمندگی ہے, بندہ شرمندہ ہو گیا ہے, تو پھر اس صورت میں اصل بنیاد یہ ہے. کیونکہ اگر شرمندگی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بندہ توبہ عام طور پہ کرتا نہیں ہے. تو اگر کوئی گناہ بندے سے ہوا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نادم ہو. کہ میں نے عرض کیا کہ گناہ کا اصل معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی. ویسے تو تقسیم کی گئی کہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے, دوسرا کبیرہ ہوتا ہے, کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم کی, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تقسیم نہیں, اس لیے کہ ہر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور ہر نافرمانی کبیرہ ہی ہے.
اللہ,
یہ بعض علماء کا فرمانا ہے. اسی لیے یہ قاعدہ اور اصول بیان کیا گیا کہ ہر صغیرہ گناہ اگر اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے, چھوٹا گناہ ہے, اس لیے کر لیا, تو فرمایا کہ وہ کبیرہ گناہ بن جائے گا.
اچھا,
اب وہ بڑا گناہ بن جائے گا, ہلکا جان رہا ہے تو وہ بڑا گناہ بن گیا. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو بندے کے اندر ندامت آنی چاہیے کہ مجھ سے اپنے خالق کی, اپنے مالک کی, اپنے رازق کی نافرمانی ہوئی ہے. جب یہ ندامت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی تو یہی چیز اس کو توبہ کے اوپر ابھارے گی. دوسری چیز پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کرے, استغفار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. اور تیسری بنیادی چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ, کہ میں اب یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا. توبہ کر رہے ہیں, نادم بھی ہیں, شرمندہ ہیں کہ غلطی ہو گئی ہم سے, لیکن آئندہ اس کے کرنے کا ارادہ ہے. تو فرمایا کل مستحضی ربہ, یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اپنے رب کے ساتھ مذاق اور ٹھٹا کر رہا ہے, مسخری کر رہا ہے اپنے رب کے ساتھ, کہ جو توبہ گناہ پر قائم رہتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے, اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے یہ کام کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس کو امیر علیہ سنت نے بڑی مثال کے ذریعے, خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کسی کو آپ کی کونی لگ گئی چلتے ہوئے, اور ایسی کونی لگی کہ اس کو تکلیف پہنچی, تو بلا تمثیل اس کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ سوری, ندامت کے ساتھ کہیں کہ سوری. سوری تو کہیں لیکن ساتھ ہی کہیں کہ کونی تو ابھی لگی ہے, ساتھ میں گھٹنا بھی ماروں گا, تھوڑی دیر کے بعد گھٹنا بھی ماروں گا. تو کیا وہ آپ کی سوری کو قبول کرے گا؟ یہ تو آپ, وہ بولے گا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, میرے سے سوری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں بول رہے ہیں میں دوبارہ ماروں گا آپ کو. تو بلا تمثیل کہ آپ بلا مثال کے, جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ مثال قائم نہیں کریں گے, لیکن سمجھانے کے لیے کہ بندہ توبہ کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ تیری نافرمانی کروں گا. تو اس لیے توبہ کا بنیادی رکن ایک یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ یہ ہونا چاہیے. اور سب سے پہلی چیز بندے کو اپنے نافرمانی کے اوپر جو ہے وہ شرمندگی.
اچھا, اگر
چاہیے
دل میں یہ ارادہ نہیں ہے کروں گا, لیکن یہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں ہو جائے گا, پھر
پختہ ارادہ کرے کہ میں نہیں کروں گا.
ٹھیک ہے, پھر اگر ہو جاتا ہے تو سابقہ توبہ قبول ہے.
ہاں,
سابقہ توبہ ہو گئی,
اب دوبارہ نہیں, توبہ اس کے اوپر لازم ہو گئی نا.
جزاک اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.